السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ، میزبان بہجت جلانی حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ اور انجینئر ہیں پیٹر ہنلے۔ میڈیا ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ urduvoa.com پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہمارا پروگرام سماعت فرمائیے۔ ٹول فری نمبر پر ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں، ماہرین سے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر ہے 0800-777-8979۔ آج پروگرام جہاں رنگ میں ہم بات کر رہے ہیں ایس پی طاہر ڈاور کے قتل کے بارے میں ہونے والی چھان بین اور اس کے دائرہ کار کا۔ پھر بات کریں گے کہ موجودہ صورتحال میں اسلام آباد اور کابل کی حکمت عملی کیا ہونا چاہیے کہ ان کی سرزمین ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہو۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل کے بعد سامنے آنے والی تازہ ترین صورتحال کی، جس میں امریکہ نے سعودی عرب کے بعض عہدیداروں پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ تو آئیے اسی کے طرح پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ گزشتہ کچھ دنوں سے آپ ہمارے ان پروگراموں میں بڑے فعال انداز میں ایس پی داوڑ کے قتل اور اس سے پہلے ان کی گمشدگی کے بارے میں مختلف پروگراموں میں بہت سیر حاصل بحث سنتے رہے، تبادلہ خیال سنتے رہے، مختلف فریقوں کا نقطہ نظر ہم آپ کے لیے پیش کرتے رہے۔ تھوڑی سی بات آپ کو بتاتے ہیں جس کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے ماہرین کے ساتھ بات کرتے ہوئے۔ ایس پی داوڑ طاہر داوڑ کا تعلق شمالی وزیرستان سے تھا، انہیں اس سال قائم مقام ایس پی بنایا گیا تھا اور پشاور رورل کا چارج دیا گیا۔ اس سے پہلے وہ یونیورسٹی ٹاؤن اور فقیر آباد میں ڈی ایس پی کے طور پر تعینات رہے۔ انہوں نے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے میں بھی خدمات انجام دی۔ سوشل میڈیا پر ان کی لاش کی کچھ تصویریں پیش کی گئیں، جس میں مسخ شدہ لاش پر ایک کاغذ رکھا پایا گیا جس پر لکھا گیا تھا ولایت خراسان۔ بتایا جاتا ہے کہ داعش اصطلاح کو افغانستان پاکستان خطے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس کے نیچے طاہر داوڑ کے نام کا پہلا حصہ تحریر تھا اور لکھا تھا کہ اس پولیس والے نے ہمارے بہت جنگجوؤں کو گرفتار کر کے ہلاک کیا اور اب وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ اس نوٹ میں دوسرے لوگوں کو بھی تنبیہ کی گئی کہ اگر کسی اور نے بھی ایسا کیا تو اس کا یہی انجام ہوگا۔ کل اس سلسلے میں ہمارے اسی پروگرام جہاں رنگ میں بڑی تفصیل کے ساتھ بات ہوئی۔ اس وقت بھی ہمارے ساتھ پشاور سے ہمارے ساتھی شمیم شاہد موجود ہیں۔ سب سے پہلے انہی سے بات کرتے ہیں، جس کے بعد ہم اپنے ماہرین سے صورتحال کے بارے میں تجزیہ کریں گے۔ السلام علیکم شمیم صاحب۔
وعلیکم السلام،
بہت بہت شکریہ جمیم صاحب۔ ہم ابھی سوچ رہے تھے کہ جو آپ نے ہمیں رپورٹ بھیجی، اگر آپ سے بات نہیں ہوتی تو اسی کو چلائیں، لیکن بتائیے گا کہ تازہ ترین صورتحال کیا ہے اور کل تک جس بات ہو رہی تھی کہ کوئی جرگہ اس سلسلے میں بنایا جائے گا، اس کے بارے میں کوئی معلومات سامنے آئی ہیں یا تازہ ترین اس وقت صورتحال کیا ہے؟
تازہ ترین یہ ہے کہ کمشنر اسلام آباد نے ابھی یہ اعلان کیا کہ 7 رکنی جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم بنا دی گئی ہے، جس میں ایس آئی ایم آئی آئی بی کے علاوہ پولیس کے حکام شامل ہے اور ایس ایس پی اسلام آباد اس کی سربراہی کرے گا۔ اور یہ جی آئی ٹی جو ہے نا، یہ طاہر خان کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے اس کی انکوائری کرے گا اور پھر رپورٹ پیش کرے گا۔ جبکہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے طاہر خان داوڑ کے لواحقین کے لیے 1.5 کروڑ روپے کی شہید پیکج کا اعلان کر دیا ہے۔ اور آج اور دن بھر حیات آباد میں جہاں پر
جی
طاہر خان کے گھر والے رہتے ہیں، وہاں پر پاتے اخوانی کا سلسلہ جاری تھا۔ بہت زیادہ لوگ گئے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے، جس میں عوامی نیشنل پارٹی کے حاجی غلام احمد بلور، میاں افتخار حیدر خان ہوتی، عطا محمد خان شیرپاؤ ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ وہاں گئے ہیں۔ دیگر لوگ جو جس میں قبائل جو نارتھ وزیرستان کے لوگ تھے وہ بہت زیادہ تعداد میں تھے، وہ آئے۔ محسن داوڑ اور پی ٹی ایم کے دیگر لوگ جو ہے وہ وہاں پر موجود رہے اور وہ پاتے افغانی لیتے رہے۔ محسن داوڑ نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں حکومت کی جانب سے پی ٹی ایم اور ان کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے اور ان کے خلاف انکوائری، انہوں نے کہا کہ میں تو انکوائری کو ویلکم کرتا ہوں، مگر یہ انکوائری جو ہے نا یہ بین الاقوامی اداروں کے تحت ہونی چاہیے تاکہ پتہ لگے کہ کس نے اس کو اغوا کیا ہے اور کس نے اس کو قتل کیا اور کیوں قتل کیا ہے۔ اور اسی طرح اس نے کہا کہ اگر یہ انکوائری بین الاقوامی سطح پر ہو گئی تو اس میں دیگر جو قبائلی ہے جو پشتون ہیں تو ان کے قاتل بھی معلوم ہو جائے گی۔ تو یہ ان کا ایک وہ ہے دعویٰ ہے۔ اسی طرح مطلب وہاں پر جو کل جو واقعہ ہوا تھا جو تورخم میں
جی.
اور وہاں پر جو جرگی نے پاکستانی حکام کو لاش دینے سے انکار کیا تھا, تو اس پر جو حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف اور ساتھ ساتھ پولیس والے ہیں, دیگر جو سرکاری ادارے جس میں فوج کے ادارے بھی شامل ہیں اور جو حکومت کی حمایت کرنے والے ہیں, وہ بھی اس پر بہت زیادہ اس واقعوں کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. آج میں افتخار حسین نے جو ای ایم پی کی مرکزی سیکٹری جنرل ہے, اس نے کلیئرفائی کیا کہ عرصہ دراز سے یہاں پر جتنی بھی واقعات ہوتے ہیں اس قسم کے واقعات, تو اس میں
جی
تمام بات چیت جو ہے وہ جرگوں کے ذریعے ہوتی ہے. تو نے کہا کہ یہ روایات کے مطابق تھا, اور اس نے کہا کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی قائدین کو پتہ نہیں تھا, لہٰذا اسی میں انہوں نے اس واقعے کو بڑا چڑھا کر پیش کیا ہے.
بہت بہت شکریہ شمیم شاہد, ہمارے ساتھ تھے, پشاور سے تازہ ترین صورتحال بیان کر رہے تھے. اور اسی پس منظر کے ساتھ اب ہم بات کر رہے ہیں سابق انسپکٹر جنرل پولیس افضل شکری سے اور افغان پاکستان امور کے ماہر پشاور میں مقیم عقیل یوسف زئی سے. ہم یہاں پر یہ بھی بتا دیں کہ ہم نے پی ٹی آئی کے اور کے پی کے جو وزیر اطلاعات ہیں شوکت یوسف زئی سے بار بار رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی, ابھی تک کر رہے ہیں, کامیابی نہیں ہوئی. جیسے ہی اگر پروگرام کے دوران بھی ان سے بات ہوتی ہے تو ضرور ان سے بات کریں گے. تو آئیے پہلے ہم ماہرین سے بات کرتے ہیں. پہلے عقیل یوسف زئی صاحب سے پوچھتے ہیں, اس وقت پشاور میں ہیں, پہلے تو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, سلام میرا قبول کیجئے. اس وقت بھی آپ پشاور میں ہیں یوسف زئی صاحب, جہاں کل ایس پی طاہر داوڑ کی آخری رسومات ادا کر دی گئیں, تو اس کے بعد مزید خبروں کے بارے میں بتایا گیا, جیسے کہ جرگے کی بات کی اور وہ شمیم شاہد جو ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے بھی اس کی تفصیل بتائی. اس وقت آپ کے پاس تازہ ترین صورتحال کیا ہے, آپ کے پاس کیا معلومات ہیں جو کہ ہمارے نمائندے سے ہٹ کر کچھ ہوں؟
بہت شکریہ. جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہے آج پشاور میں ان کی تدفین کے بعد اور شمیم صاحب نے گولڈن ہیئر کے ساتھ بتائی ہیں. دیکھیں آج ہم بھی اس تمام معاملے کو اور اس سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہے, جو سٹیٹمنٹس ہے, جو ڈیولپمنٹس ہے, اس کو دیکھ رہے تھے. ایک بات, ایک تاثر جو کہ پشاور میں بہت عام ہے, اس کے دو حصے ہیں. ایک تو یہ کہ حکومت پاکستان نے اور پاکستان کی اداروں نے اس شہید پولیس افسر کی ریکوری کے لیے یا اس کی حفاظت کے لیے وہ اقدامات نہیں کیے جو کہ ہونے چاہیے تھے. ایک عام تاثر یہ ہے کہ حکومتی اداروں نے نااہلی کا مظاہرہ کیا, انہوں نے اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لیا. اور دوسرا جو پورشن ہے وہ یہ ہے کہ آج سر شریف صاحب نے بتایا بھی کہ جو اہم لیڈر وہاں پر فاتح خانے کے لیے گئے, ان میں اگر آپ نے نوٹ کیا ہوگا تو ایک بات بہت واضح ہے کہ ایک تو اکثریت ان لوگوں کی تھی جو کہ قوم پرست ہے, جو کہ افغانستان کے ساتھ بہتر تعلقات کی خواہ ہے, جس میں افتخار حیدر ہوتی ہے اور عطاف حسین فاروق کا نام لیا گیا. مگر دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہے, یہ صرف پاکستان کے انٹرنل ایشوز پر یا سیکیورٹی پر ایک مسئلہ نہیں آیا, سوالات نہیں اٹھائے گئے, بلکہ افغانستان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اور جو ملٹنسی کا ایک ایشو ہے, ٹیررزم کا جو ایشو ہے جس کے ساتھ پورے ایریا کا امن وابستہ ہے, اس کا نظر میں دیکھا جائے تو آج ایک مثال دی جا سکتی ہے کہ وہ لوگ جو کہ اپوزیشن میں تھے یا افغانستان کے ساتھ بہتر تعلقات چاہ رہے تھے وہ تو ادھر گئے, مگر شاید کہ کسی بھی اعلیٰ حکومتی عہدیدار نے فاتح خانہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. عام طور پر وہاں پر محسوس کیا گیا کہ حکومت کے کسی بھی اعلیٰ عہدیدار کو, میرے خیال میں گورنر صاحب کو ادھر جانا چاہیے تھا فاتح خانے کے لیے, وہ جنرل صاحب کو جانا چاہیے تھا, اگر ممکن تھا کور کمانڈر صاحب کو جانا چاہیے تھا. تو یہ ایک تاثر لیا گیا کہ شاید کہ حکومت اس پولیس افسر کی شہادت کے بعد بھی شاید کہ ایک اچھے پیغام کے لیے کہ ہم اس قسم کے خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا اس قسم کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں, انہوں نے یہ موقع گنوا دیا ہے. دوسرا جو ایشو ہم نے محسوس کیا یہ ہے کہ اس بات پر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ افغانستان کی حکومت نے تعاون نہیں کیا, ناش کی حوالگی کے حوالے سے انتظار کرایا گیا, تصدیق نہیں ہو رہی تھی, رکاوٹیں ڈالی گئی. دوسری طرف کہا یہ گیا کہ
جی اس کے بعد ہم بعد میں بات کریں گے کیونکہ ہمارے ساتھ افغان تجزیہ کار بھی ہوں گے, ان سے ہم بات کریں گے. اس وقت ہم شگری صاحب سے یہ بات کرتے ہیں. شگری صاحب, آپ پولیس ڈپارٹمنٹ کے بڑے کرتر دھرتا رہے, اس کے اندرونی معاملات کو بڑے قریب سے جانتے ہیں. جب بھی کسی پولیس افسر کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے, قتل ہو جاتا ہے, تو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ ایک انتقامی کارروائی تھی کیونکہ وہ لوگوں کو پکڑ دھکڑ میں ہوتے تھے. لیکن طاہر داوڑ کے قتل میں پاکستان کے دوسرے اداروں کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے. آپ اس ساری صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کیسے دیکھیں گے اس کو؟
میرا خیال ہے کہ داور جو ہے وہ ایک بہت دلیر اور ایک بہت اچھے افسر تھے اور ان کی ریپوٹیشن تھی بہت اچھی اور انہوں نے اینٹی ٹیررزم پر بہت کام کیا تھا. سن 2007 میں میری ایک افسر, ان کے جو آفیسر رہے ہیں, ان سے بات ہوئی. انہوں نے بنو کے اندر بہت کام کیا اور اس کے بعد پھر جب ایف آئی اے میں آیا تب بھی وہ اینٹی ٹیررزم کا جو سیل ہے اسی کے اندر کام کر رہے تھے. اور ان کے سارے جو افسران ہیں ان سے جو گفتگو ہوئی انہوں نے بتایا کہ یہ بہت فعال اور بہت ویل انفارمڈ تھے, اس لیے کہ ٹرائبل ایریا کے رہنے والے تھے, اس علاقے کے رہنے والے تھے کہ جہاں پر یہ بہت زیادہ ایکٹیویٹی تھی, تو انفارمیشن بھی ان کے پاس بہت تھی اور ان کی انفارمیشن کے اوپر بہت سے آپریشن ہوئے ہیں, بہت سی کاروائیاں ہوئی اور بہت سے ٹیررسٹ جو ہے وہ گرفتار ہوئے یا ان کو مقابلے میں مارے گئے. تو یہ تو پھر ہے کہ ان حالات کے اندر ڈیفینیٹلی اس قسم کا افسر جو ہے وہ ٹارگیٹ ہوتا ہے اور یہ کوئی صرف گیس کی بات نہیں ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پچھلے جو 6-7 سال ہم پر گزرے ہیں اس کے اندر ہمارے لوگوں نے, ہمارے پولیس افسران نے بہت شہادتیں دی ہیں اور اسی طرح سے ان کو ٹارگیٹ کر کے مارا گیا. اور گناہ صرف یہی تھا کہ یہ کیوں ایک ٹیررسٹ کے پیچھے کاروائی کر رہے ہیں. تو ایک بات تو یہ تو طے ہے, یہ اس کو یہ سمجھنا کہ جی یہ کوئی پرسنل کوئی معاملہ تھا یا کوئی اور ایشو تھی, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا درست ہے. اور پھر یہ خاص طور پر ٹرائبل ایریا کے اندر ساری ایجنسیز کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے, وہاں پر پولیس نہیں تھی, وہاں پر جو ہے آپ کی جو ایجنسیز ہیں ان کا بہت فعال کردار ہے اور اس قسم کا افسر جو ہے وہ بہت یوزفل ہوتا ہے گا پولیس کے لیے بھی سینٹرل ایریا میں اور ٹرائبل ایریا میں ایجنسیز کے لیے. تو جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کے لیے تو اب آدمی کچھ, میں اس کو کوئی کمنٹ اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ وہ ایک پرپزلی ایک بدنام کرنے کے لیے اور پاکستان کی جو ایفرٹ ہے اینٹی ٹیررزم کی اس کو بلیٹل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے گا. میرا خیال ہے اس کے اوپر کمنٹ کرنا شاید مناسب بھی نہیں ہے.
اچھا اکیل یوسفزئی صاحب, طاہر داوڑ کے قتل کو کچھ ایتھنک بنیادوں پر بھی اٹھایا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں پاکستان کی قومی اسمبلی کے رکن ہیں محسن داوڑ, انہوں نے بھی سوشل میڈیا پر اپنے پیغامات میں تحفظات کا اظہار کیا ہے, انتظامیہ پر تنقید بھی کی ہے, کچھ تو آپ نے ذکر بھی کر دیا. آپ کے خیال میں کہاں پر غلطی ہوئی اس کیس کو نمٹنے میں, حکومت کی طرف سے, حکومتی اداروں کی طرف سے؟ آپ نے شگری صاحب کی بھی بات سنی, کس طرح سے آپ اس ساری صورتحال کے تناظر میں اس سارے مسئلے کو دیکھتے ہیں؟
لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ حکومت نے جو رویہ اختیار کیا, آپ کو وہ سٹیٹمنٹ یاد ہوگا جو کہ پاکستان کے وزیر داخلہ شہریار رفیقی نے دیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کی تصویریں آ دی گئی تھی سوشل میڈیا پر, چند جو میڈیا کے مراکز تھے وہاں پر وہ چل بھی رہی تھی, خبر چل بھی رہی تھی, مگر انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا کہ یہ فوٹو شاپ ہے اور ہم سائبر وار کا مقابلہ کر رہے ہیں یا سامنا کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کی تیاری یا ان کی جو معلومات کی فراہمی تھی وہ سلسلہ ٹھیک نہیں تھا. اس کے بعد جو ایک منظرنامہ سامنے آیا ہے وہ اسی بھی شاید کے زیادہ خطرناک ہے. ایک یہ ایک افغانستان کے ساتھ تعلقات میں ایک بار پھر سے کشید کیا گئی ہے اس واقعے کے بعد. دوسرا ایشو یہ ہے کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بی پی ایم کو, جو کہ پختون تحفظ موومنٹ ہے, اس کو آپ نے محسن داوڑ کی مثال دی کہ اس کو اس واقعے میں کھینچنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ ریاستی طور پر ہو یا ان کے حامیوں کی جانب سے ہو, یہ ایک بد اعتمادی یا تشخیص کی بڑھانے کی ایک کوشش ہے. پھر ہم نے پولیٹیکل لیڈرشپ کو یا پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کو بھی اس میں ان کی تقسیم دیکھی ہے. ایک بار پھر جو چند مذہبی جماعتیں ہیں ان لوگوں کی طرف سے اس قسم کا ریئیکشن سامنے نہیں آ رہا جو کہ ہونا چاہیے. اس کے مقابلے میں اے این پی, پیپلز پارٹی یا چند اور پارٹیاں, ان کا سٹانس بہت واضح ہے. ایک ایشو جو ہمیں نظر آ رہا ہے, جو ایک مسئلہ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے اور اس پر پاکستان کی استیبلشمنٹ بہت ناراض بھی ہے کہ جس طریقے سے وہاں پر لاش کی حوالگی کے حوالے سے تالمٹول کا استحکام لیا گیا. چند ان کے بقول کے چند لوگوں کو افغانستان کے اندر یہ سہولت دی گئی کہ پاکستان کے خلاف نعرہ بازی کرے, پاکستان پر الزامات لگائے, اور پھر پاکستان کی تین منسٹر اور دو ترجمان تھے, دو صوبائی وزیر یا ان کی مشیر تھے, ان کو انتظار کرایا گیا اور پھر وہاں پر چند نعرے لگائے گئے یا چند لوگوں کے ساتھ. اس نے بدگمانیوں میں بہت اضافہ کیا ہے, شاید کہ بہت عرصے تک اس کے اثرات ہم محسوس بھی کرتے رہیں گے اور تعلقات پر ایک منفی اثر بھی پڑا ہے. محسن داوڑ یا پی ٹی ایم کو اگر اس سلسلے میں ان کے کردار کے بارے میں کوئی بات ہے تو میرے خیال میں وہ ہمارے اداروں کو ان کے ساتھ کرنی چاہیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جس علاقے سے ان کا تعلق تھا وہ علاقہ بہت, انہوں نے جس طرح بتایا بھی گیا کہ ٹیررزم وہاں پر گزری ہے, اس بند کی بڑی کنٹریبیوشن دی تھی. آپ کو یاد دلا دوں کہ خیبر پختونخوا کی پولیس کے 45 افسران سمیت تقریباً 1550 لوگوں نے شہادت لی ہے اس تمام جنگ میں 9/11 کے بعد. اب ایک پولیس افسر کی سیکیورٹی کے حوالے سے, اس کی ریکوری کے حوالے سے جب اس قسم کا تاثر ابھرے گا اور وہ حقیقت پر بھی مبنی ہو, تو جو خیبر پختونخوا کی جو پولیس فورس ہے جس کو خیبر پختونخوا کی سرحد اب افغانستان کے بارڈر تک پھیل گئی ہے, ایک صوبہ بن گیا ہے, انضمام ہو گیا ہے, تو اس کے مورال پر بھی اس کا بہت منفی اثر پڑا ہے. تو میرے خیال میں اس میں بہت احتیاط کی اور ذمہ داری کی ضرورت ہے دونوں جانب, افغانستان کی بھی, پی ٹی ایم کی بھی, نیچرل فورسز کی بھی, اور پاکستان کی جو حکومت ہے اس کی بھی.
اچھا کمشنر اسلام شری صاحب, کمشنر اسلام آباد نے ایس پی طاہر داوڑ کے قتل کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا, جیسا کہ شمیم شاہد بھی بتا رہے تھے. اس میں آئی ایس آئی آئی بی کا ایک نمائندہ ہوگا, لیکن پولیس کے مختلف محکموں کے لوگ ہوں گے, قیادت بھی اس کی ایس ایس پی کریں گے. آپ شکری صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس نوعیت کی جی آئی ٹیز کتنی مؤثر ثابت ہوتی ہیں اس طرح کے قتل کے واقعات کی, کیا واقعتاً اس سے صحیح صورتحال محرکات کا پتہ چلایا جا سکے گا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ یوسف زئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے کی پولیس کا مورال جو ہے اس کو بھی ظاہر ہے کہ دھچکا لگا اس ساری صورتحال کے اوپر, اس ساری صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کیا آپ دیکھتے ہیں اور جی آئی ٹی کتنی مؤثر ہوگی؟
ایک بات تو میں آپ سے عرض کروں کہ جب یہ ایس پی صاحب جو ہیں ان کا یہ ڈسپیئر ہوئے, کیونکہ اپیرنٹلی جو انفارمیشن جو میڈیا میں بھی آئی وہ یہ تھا کہ یہ گئے ہیں, اور یہ کوئی ایسی انفارمیشن نہیں آئی کہ ان کو زبردستی کسی نے ساتھ دیا, اور غالباً جس کے ساتھ گئے اس کو جانتے ہیں. یہ میرا اپنا ایک مشاہدہ ہے, اور یہ میڈیا کے انفارمیشن کے اوپر ہے, اور پھر اس کے بعد پھر یہ جو باقی انفارمیشن بعد میں ٹرکل ڈاؤن کی ہے. یہ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ پولیس والے بہت ڈسٹرب تھے, خاص طور پہ اسلام آباد کی, کیونکہ یہ ان کی بہت بڑی بدنامی تھی, یعنی ان کے یہاں سے ایک افسر جو ہے وہ اس طرح سے غائب ہو جائے اور ان کو پتہ نہ کریں. انہوں نے بہت کوشش کی, اور اسی طرح سے جو صلاح الدین مسعود صاحب جو آئی جی کے پیچھے کے ہیں وہ خود بھی ٹرائبل ایریے کے ہیں, اور انہوں نے بھی بہت کوشش کی, اور وہ مسلسل ہر لیول کے اوپر کاروائی کر رہے تھے, اور اس کے اوپر انہوں نے جو ان سے ہو سکا انہوں نے کیا. بدقسمتی ہے کہ یہ راستے میں انٹرسپٹ نہیں ہو سکے اور اتنا لمبا راستہ ہی گیا. اس پہ سوالات ضرور اٹھیں گے, اور بہرحال ان سوالات کا جواب دینے کی ضرورت ہے. جو یہ کمیٹی جو بنائی گئی ہے, یا جو انٹروگیشن ٹیم بنائی گئی ہے, انویسٹیگیشن کی جو ٹیم, اس کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر سورس سے جو انفارمیشن ہے وہ اس ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہو, اور تاکہ آپ اس سارے جکس آف پزل جو ہے اس کو ایک ڈائریکشن میں لے جا سکیں. یہ جس طرح سے میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ ٹرائبل ایریا کے اندر آج بھی پولیس نہیں ہے اور نہ ان کا عمل دخل ہے, لہٰذا وہاں پہ ان اینی کیس آپ کو ایجنسیز کے اوپر ڈپینڈ کرنا ہے ساری انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے لیے, اور اس سارے واقعے کو ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک کنیکٹ کرنے کے لیے. تو لہٰذا یہ تو ضروری تھا کہ اس کے اندر آئی ایس آئی کے بھی لوگ ہوتے, لیکن یہ بھی درست ہے کہ اس کی جو لیڈرشپ ہے یہ انویسٹیگیشن یہ پولیس کر رہی ہے, اور یہ پولیس ہی ہے جس نے لیڈ رول لینا ہے. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جو مجھے جو پولیس افسران کچھ ریٹائرڈ کچھ سروئنگ جن سے انٹریکشن ہوا, وہ سارے اس پہ ڈسٹربڈ ہیں اور سارے کمیٹڈ ہیں کہ یہ واقعات کا جتنی حکومت کو میرا خیال ہے خواہش ہے یا اس کے خاندان کو خواہش ہے, شاید اس سے زیادہ ہمارے پولیس افسران کو خواہش ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ کیا ہوا
اور کہاں پہ ہم سے غلطی ہوئی تاکہ آئندہ دوبارہ اس قسم کی کوتاہی نہ ہو.
بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ افضل شگری تھے, سابق آئی جی پولیس, اور اس کے ساتھ ساتھ عقیل یوسف زئی صاحب, پاکستان افغان امور کے ماہر جو پشاور سے تھے. ہم نے اس کے بارے میں بات کی. اب اسی کا جو دوسرا حصہ ہے اسی کے بارے میں افغانستان کے حوالے سے اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے جو اس ساری موجودہ صورتحال کے ضمن میں سامنے آتا ہے اور جس کے بارے میں سوالات بھی اٹھ رہے ہیں, تحفظات بھی کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے, تو ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہوں گے انیس الرحمان کابل سے جو کہ ڈائریکٹر نیوز ہیں افغانستان ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے, اور اس کے ساتھ ساتھ دفاعی تجزیہ کار برگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک پاکستان سے ہمارا ساتھ دیں گے, اور یہاں امریکہ سے ہم لیں گے پروفیسر فیضان حق کو, ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے اور بین الاقوامی اداروں کے بنانے کی بات کی جاتی ہے تو اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے اور کس طرح سے ہو سکتی ہے. ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں افضل شگری صاحب اور عقیل یوسف زئی صاحب کا, آپ سے ہماری پھر بھی بات ہوگی. تو آئیے اب پروگرام کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں, لیکن پہلے کلیم اللہ نیازی میاں والی سے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم کلیم صاحب.
کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جیسے لوگ جو اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز اور خاص کر آئی ایس اے پر بہت زیادہ فخر کرتے ہیں, اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ دنیا کی بہترین ایجنسی ہے, لیکن مولانا سمیع الحق جیسی ہستی کا اسلام آباد میں قتل ہو جانا, جو آئی ایس آئی کا اور ہماری موجودہ حکومت کا بہت بڑا سپورٹر تھا, وہاں اس پہ بھی خاموشی ہے اور کوئی پتہ نہیں کہ کس نے کیا, اور ایک ایس پی لیول کا بندہ جو ہٹ پہ تھا اور اس کو اسلام آباد سے اغوا کر لیا گیا, تو اس کو اس طرح سے پھر شہید کیا گیا, تو یقیناً ہماری ایجنسیز کے جو کارکردگی ہے اس پر سوال اٹھیں گے. لیکن میں اس سے زیادہ بھی افسوس مجھے یہ ہے کہ جو ہمارے پاکستان مخالف لابیز ہیں وہ اس شہید کے جستے خاکے کے مالک بن گئے ہیں, اور جو ہماری حکومت ہے یا جماعت اسلامی ہے جو پرو فیڈریشن پارٹیز ہیں جی, ان کے لیڈر کیوں اس کو نہیں کر رہے. تھینک یو,
بہت شکریہ, بہت شکریہ. نیازی صاحب میاں والی سے بات کر رہے تھے. اب پروگرام کے یہی پہلی ہی سیگمنٹ ہے, اس کا دوسرا حصہ ہے, اور پاکستان میں افغانستان کے سبک دوش ہونے والے سفیر کے بیان سے ہم شروع کریں گے, آغاز کریں گے. پہلے ہم خیر مقدم کرتے ہیں انیس الرحمان اور برگیڈیئر عمران ملک اور پروفیسر فیضان کا. السلام علیکم جی. برگیڈیئر ملک, پہلے آپ سے میری بات ہے کہ پاکستان میں افغانستان کے جو سبک دوش ہونے والے سفیر ہیں عمر ذخیل وال, انہوں نے پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مل کر طاہر داور کو قتل کرنے والوں کا پتہ لگائیں, اور جو بیانات سخت قسم کے ایک دوسرے کے لیے دیے جا رہے ہیں یا ایک دوسرے کے لیے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے اس سے گریز کیا جائے. آپ یہ بتائیے گا کہ اس انداز کی چھان بین کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے حکام کو اب کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ برگیڈیئر عمران ملک ہمارے ساتھ نہیں ہے. اچھا, انیس الرحمان صاحب سے اتنی دیر میں بات کرتے ہیں. انیس صاحب, اس میں کیا صداقت ہے جس کے بارے میں بہت بات کی جا رہی ہے کہ افغانستان نے میت پاکستانی عوام کے حکام کے حوالے کرنے سے انکار کیا تھا, آپ بتائیے گا کہ اس میں صداقت کتنی ہے؟
جی بہت شکریہ. دیکھیں بات ایسی تھی کہ اگر آپ اس جگہ کو جانتے ہیں, ننگرہار میں جو جگہ ہے, جو روٹ اس نے بتایا تھا علی محمد خان صاحب نے, وہ بالکل غلط تھا. شہریار خان صاحب نے, شہریار افریدی جو تھے
جی,
اس کا کل میں جو بیان سن رہا تھا اور وہ جو روٹ بتا رہے تھے وہ ننگرہار نہیں جاتا
جی,
وہ خوست جاتا ہے. جو روٹ, جو لاش طاہر خان داور صاحب کی پائی گئی تھی وہ ننگرہار میں پائی گئی تھی, جس کا نام ہے دور بابا, اور وہ دور بابا جو اس طرف ڈیورنڈ لائن کے اس طرف جو جگہ ہے تیرا, وہاں سے منسلک ہیں. ان کے مشران جو ہم نے ان کے بیانات سنے, ان کے جو میں نے ویڈیو سنی, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جہاں پہ ہمیں یہ لاش ملی تھی اس سے 100 میٹر پر جو ہے پاکستان آرمی کی چیک پوسٹ وہاں پہ موجود ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ ان کے جیب سے جو ہے ایک خط ملا تھا, اور اس پہ جو ہے ایک چیز لکھی تھی, اور اس میں یہ بھی کہا تھا کہ ذمہ دار جو ہے وہ داعش نے لی ہے. اب داعش نے ایک اپنی میڈیا پہ وہ نہیں بتایا, لیکن اس کاغذ پہ لکھا تھا جو مشران بتا رہے تھے اس علاقے کے. وہاں پہ دو قومی بسی جاتی ہیں, ایک جو ہے شنواری قوم ہے, دوسری جو ہے مومن قوم ہے. انہوں نے یہ اطلاع جو ہے ننگرہار کی گورنمنٹ کو دیا, وہاں کے آفیشلز کو دیا کہ ایک ایسا بندہ یہاں پہ ہمیں ملا ہے. وہ بات جو ہے میڈیا پہ آئی, سوشل میڈیا پہ آئی, تو تب پتا چلا کہ داور صاحب جو ہیں وہ افغانستان میں شہید ملے ہیں, یہاں پہ اس کا جسد ملا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بات کل سے ہم سن رہے تھے اور پاکستانی میڈیا پہ آ رہی تھی, مجھے تو اس اس چیز پہ بات اس پہ حیران ہو رہی تھی. یہ بھی ایسا ہو سکتا تھا کہ ان کو یہ ملا تھا اور وہاں پہ اس کو دفنا تھی, کیونکہ افغانستان میں ایسے واقعات بہت ہوتے ہیں, لوگ اتنا پرواہ نہیں کرتے, اس چیز کو اتنا سیریس نہیں لیتے. لیکن جب پتہ چلا کہ یہ بندہ جو ہے اس طرف کا ہے, تب انہوں نے جو اس کو بتایا, افغان حکومت کو بتایا. پھر جو تھا مشران اسی دن جو تھے 10 بجے رات کو مجھے یہ خبر ملی کہ اب بھی جو ہے مشران بیٹھے ہوئے ہیں اور اس چیز پہ بات ہو رہی ہے کہ اس کو پاکستان کونسلیٹ کو حوالے کیا جائے کہ یا نہ کیا جائے. تو مشران کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم نے اس طرف رابطے کی ہیں, ان کے جو خاندان ہے اور ان کے جو مشران ہیں ان سے ہماری بات چیت ہوئی تھی, ان کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ اس کو ہمیں حوالہ کریں, نہ کہ پاکستان کو, پاکستانی حکام کو. یعنی یہ جو ساری چیزیں تھی یہ ایسا نہیں تھا کہ اس میں افغان حکومت تھی یا افغانستان کے لوگ تھے, بلکہ ان یہ ڈیمانڈ جو تھا اس طرف کے لوگوں کا ڈیمانڈ تھا کہ یہ ہم ڈائریکٹ ہمیں حوالہ کیا جائے. اور آپ نے رپورٹس بھی دیکھے اور آپ کو رپورٹس بھی آئے ہوں گے کہ لوگ ترخم آئے تھے, ان کا بیٹا آیا تھا, ان کے مشران آئے تھے, جو ان کے قبائل کے مشران تھے وہ آئے تھے ریسیو کرنے. لیکن راستے میں جو معاملات ہوئے تھے اور ترخم پر جو معاملات ہوئے تھے وہ تو الگ بات ہے, لیکن یہ بات بالکل سراسر غلط ہے کہ کچھ میڈیا والوں نے اور صحافی لوگوں نے یہ کہا کہ افغان حکومت نے جو ہے بہت
پولیٹکس کیا.
یہ افغان حکومت کی ڈیمانڈ نہیں تھی, بلکہ یہ جو تھی داؤد صاحب کی جو تھی خاندان کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں حوالے کیا جائے.
اچھا اب ہم بات کرتے ہیں بڑے ملک سے, ہم ابھی بات کرتے ہیں, پہلے پروفیسر فیضان سے بات کرتے ہیں. پروفیسر فیضان, آپ پاکستان کی ساری سیاست کے اوپر گہری نظر ہے, امریکہ جس کا وہاں پر بہت زیادہ رول ہے پاکستان اور افغانستان دونوں کے حوالے سے, ایسے تمام واقعات پر اس کی بھی گہری نظر ہے. اب کیا ہوا ہے کہ ایک بات کی جا رہی ہے جو ممبر قومی اسمبلی ہے محسن داوڑ, عورت پی ٹی ایم سے بھی تعلق رہا, اور وہ وزیراعظم عمران خان کی طرف سے طاہر افغانستان میں قتل کے بارے میں تحقیقات کے حکم کو مسترد کرتے ہوئے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس قتل میں چونکہ پاکستان اور افغانستان دو ملک ملوث ہیں, اس لیے بین الاقوامی سطح پر ہونے والی تحقیقات کو تسلیم کیا جائے گا. کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں, اور کیا امریکہ اس معاملے پر کسی طرح کا غور کرنے کو تیار ہوگا؟
جی, سب سے پہلے سننے والوں کو بہت سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. دیکھیے, جو امریکہ ہے اس نے اپنے کمیونیکیشن میں جو پریویس یعنی یہ جو ماضی میں جو باتیں کی گئی ہیں ان میں یہ بات بتا دی, انہوں نے بتا دی ہے کہ وہ جو انٹرنیشنل جو باڈیز ہیں یا انٹرنیشنل جو تنظیمیں ہیں ان کا منیمم رول چاہتی ہیں اس چیز میں, اگر کہ واقعی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے تو اس کی جو تحقیقات ہے وہ پہلے لوکل لیول پہ ہوگی اور اس کے بعد انٹرنیشنل یا بین الاقوامی تنظیمیں جو ہیں ان کو انوالو کیا جائے گا. اگر بین الاقوامی تنظیموں کو انوالو کیا جاتا ہے جو جس کے لیے شاید امریکہ جو ہے وہ تھوڑی سی ریزسٹنس دے, لیکن جو افغان حکام ہیں اور جو پاکستان کے حکام ہیں ان کی جو آپس میں الزام تراشی ہے وہ منیمائز ہو جائے گی اور اس میں زیادہ ایکسیپٹیبل جو ہیں وہ ریزلٹس نکل سکتے ہیں اس کے. اب اس کا آگے کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلے گا, لیکن یہ بات بہت کلیئر ہے کہ اگر پاکستان اور افغانستان نے مل کر آپس میں آگے بات کام چلانا ہے یا اچھے ہمسایوں کی طرح رہنا ہے تو ان کو اس کا بہرحال کوئی نہ کوئی سولوشن ڈھونڈنا پڑے گا.
اچھا, برگیر مالک نے ہمیں جوائن کیا. برگیر صاحب, پاکستان میں افغانستان کے سابق سفیر عمر ذخیل بال کہتے ہیں کہ ذمہ دار حکام کو ایسی صورت میں ذمہ دارانہ بیان دینے کی ضرورت ہے. انیس الرحمان ابھی بات کر رہے تھے, آپ نہیں تھے, اور یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ عام طور پر میڈیا کے اندر جو غیر ذمہ دارانہ طور پر کچھ باتیں سامنے آ جاتی ہیں تو اس کو یا صحیح طرح سے اس کی نمائندگی نہیں کی جاتی, تو ایک المناک صورت حال ہوتی ہے اور اس میں جہاں سیاسی حربے بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے تو دونوں ملکوں کو بہتر انداز میں کام کرنے کی کیا صورت رہے گی؟ اب کیا آپ دیکھتے ہیں آئندہ سامنے کے لیے, بالکل مثبت انداز میں اگر سامنے ہم دیکھیں تو؟
میں کہہ رہا ہوں بہت نوازش آپ نے پروگرام میں شامل کیا. دیکھیے, آپ کی آبزرویشن بالکل صحیح ہے کہ یہاں پر میڈیا جو ہے اور جو کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ نازک صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں, اپنی سیاست چمکانا چاہ رہے ہیں, وہ اس کو بہت ہی بری طرح سے ایکسپلوائٹ کر رہے ہیں سچویشن کو. میرے خیال میں پاکستان اور افغانستان کو بہت ہی میچورٹی کا ایک میچورٹی دکھانی چاہیے اور مجھے ایک میچور حکومتوں کی طرح سے ان دونوں کو آپس میں مل کر اس معاملے کا کوئی ایسا حل نکالنا چاہیے کہ ایک تو اس کا پتہ لگ گیا کہ کون لوگ شامل ہیں اس کام میں, کہ لوگوں نے یہ کام کیا ہے اور ان کو قرار واقع سزا دی جائے, یہ شوڈ بی براٹ ٹو جسٹس. اور دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ ایسے معاملات نہ ہو. اگر تو پاکستان اور افغانستان نے ایز نیبرز ایز ہمسایوں کے طور پر اچھے طریقے سے رہنا ہے, تو میرے خیال میں یہ ایک ٹیسٹ کیس ہوگا ان کے لیے کہ اگر اس کیس میں دونوں مل کر کام کرتے ہیں اور ایک ایسا حل نکالتے ہیں جو کہ سب کے لیے قابل قبول ہو, تو میرے خیال میں وہ زیادہ ٹھیک رہے گا. یہاں تک بات رہی محسن ڈاکٹر صاحب کی, تو میرے خیال میں ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک پاکستان میں ایک حکومت ہے, اس کے ایک الیکٹڈ وزیر اعظم ہیں جنہوں نے اپنے پوائنٹ آف ویو دے دیا ہے, اور میرے خیال میں وہی کام ہونا چاہیے جو کہ ایک ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں یا وہ گورنمنٹ کہتی ہے. تو گورنمنٹ لیول پہ پاکستان کی گورنمنٹ اور افغانستان کی گورنمنٹ آپس میں مل کر اس معاملے کو حل کر سکتے ہیں. اگر کوئی انٹرنیشنل کمیشن بنانے کی بات آئی تو اس کے اندر اور بہت ساری پیچیدگیاں آ جائیں گی پھر, کہ انٹرنیشنل کمیشن میں کون شامل ہوگا, کون سے لوگ شامل ہوں گے, تو پھر اس میں اتنی بات بڑھ جائے گی آگے کہ وہ معاملہ بیچ میں رہ جائے گا اور ہم اور چیزوں میں پڑ جائیں گے. تو میرے خیال میں بہتر حل یہ ہوگا کہ پاکستان اور افغانستان کی گورنمنٹ دونوں جو ہیں میچورٹی دکھائیں اور ایک سینسیبل طریقے سے اس معاملے کو اپروچ کریں, اور جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو ڈھونڈ کر اور قرار واقع سزا جو ہے ان کو ضرور دی جائے.
اچھا انیس صاحب, افغانستان میں اب یہ ساری صورتحال ہو گئی, آپ نے سارا اس کے بارے میں تفصیل بھی بتا دی, اب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت, ظاہر ہے کہ جب کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے جب ہی تو پاکستان میں افغانستان کے سابق سفیر کو بھی اس بارے میں بات کرنا پڑی, افغان میڈیا اور عوام کا رد عمل کس طرح سے ہے اب, خاص طور پر جب کہ داعش کا نام بھی سامنے آ گیا, کس طرح سے ہے ساری صورتحال اب؟
دیکھیں بیجت, ایسا ہے کہ ایک انسان جب کو مروایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پوری انسانیت مر جاتی ہے. ہمیں بہت انتہائی افسوس ہے, جس دن سے جو ہے طاہر داور صاحب کی جو لاش ملی تھی اور یہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ جو ہے اسلام آباد سے اغوا ہو کے جو ہے اس کی لاش دور بابا میں ملی ہے, تو یہاں پہ لوگوں کا رد عمل ایسا تھا کہ وہ انتہائی خفا تھے. کیونکہ ایک تو یہ تھا کہ اس کو بری طرح سے مارا گیا تھا, ہم نے جو انیشیل پکچر دیکھے جو وہاں پر بھی نہیں پہنچی تھی اس وقت, کیونکہ ہمارا جو ایک گروپ ہے جب ایسی چیزیں آ جاتی ہیں تو فوراً جو ہے وہ نیوز اور اس کی پکچرز ویڈیوز جو ہے ہمارے ساتھ شیئر ہو جاتی ہیں. مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایسی بھی کوئی ایک مسلمان کے ساتھ ایک انسان کے ساتھ ایسا بھی کوئی کرتا ہے. افغان حکومت کی تو میں بالکل ایک سٹیٹمنٹ نہیں آئی کیونکہ ابھی تک پاکستان نے ایسا کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا. میڈیا پہ بات ہوئی تھی اور اس پر یہ چیز کریٹیسائز ہو رہی ہے کہ اگر داعش جو ایک خطرناک تنظیم ہے اور اس نے یہ رسپانسبلٹی لی ہے تو یہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اسلام آباد تک اس کی رسائی ہو رہی ہے, کیونکہ آپ کی پاکستان کی حکومت جو ہے خود یہ رسپانسبلٹی مان رہی ہے کہ اس کو اسلام آباد سے اغوا کر کے پنجاب میاواز اور بنو اور پھر افغانستان میں لائے گئے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ بھی محفوظ نہیں ہے. داعش اگر اسلام آباد میں کسی کو اغوا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت آسان ہوگا. تو میرا لوگوں کا یہی رد عمل ہے اور لوگ یہی چاہتے ہیں افغان حکومت سے کہ وہ جلد از جلد جو ہے اس چیز پر بات کر لیں اور جو داعش کا مسئلہ ہے وہ جلد از جلد جو ہے حل ہو جائے. اور یہی بات چیت جو ہے جو ایپکس میں بات ہوئی تھی اس میں یہ ایجنڈا بھی شامل کیا جائے, کیونکہ یہ بہت سینسیٹیو ایشو بھی ہے, بہت بڑا ایشو بھی ہے کہ پنجاب سے بندہ جو ہے اغوا ہو کر جو ہے اس کی لاش افغانستان میں ملتی ہیں جی. پھر ایسا ہوگا کہ کابل سے کوئی بندہ اغوا ہوگا اس کی لاش جو ہے پشاور اسلام آباد میں ملے گی, تو یہ ساری چیزیں پھر افغان حکومت اور پاکستان کی حکومت کی کنٹرول سے باہر چلی جائے گی اور پھر ہمارے لیے ایک نیا محاذ سامنے آ جائے گا. تو یہی بات جو ہے افغانستان کی میڈیا پر بھی ہو رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے نہ چلے اور اس پر جو ہے جلد از جلد بات ہو تاکہ اس چیز کو روکا جا سکے. جی
اچھا برگیر مالک, ایک اہم سوال یہ ہے کہ ایس پی طاہر ڈاور کے قتل کے حوالے سے فوج اور اس کے مختلف اداروں کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے, آپ خود فوج کے رکن رہے ہیں, ایسے بیانات عام طور پر کیوں سامنے آتے ہیں خاص طور پر جب بھی گمشدگیوں کا واقعہ ہوتا ہے؟
میرے خیال میں اگر ہم اس ایک خاص واقعے کی ہم بات کریں تو میرے خیال میں یہ جو بھی بیان آئے ہیں یہ بہت میلیفائڈ انٹینشنز کے ساتھ آئے ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی جو لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہیں ان کے درمیان ایک درار ڈالی جائے. پاکستان کی فوج نے پاکستان کی پولیس کے ساتھ مل کر اور تمام لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ مل کر بہت کامیاب کاؤنٹر ٹیررزم کے آپریشنز کیے ہیں, اور اس کے اندر ایس پی طاہر داور شہید کا بھی بہت بڑا رول رہا ہے, جس کی انہوں نے اپنی جان کے ساتھ قربانی دے کر اس کا خمیازہ بھگتا ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک اٹیمپٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی لا انفورسنگ ایجنسیز کے درمیان میں بھی ایک ایسا کوئی گلف کیا جائے کہ وہ آئندہ مل کر آپس میں کام نہ کر سکیں, اور ان دہشت گردوں کے خلاف جو بھی کاروائی کرنی ہے اس میں کچھ کمی آ جائے. دو باتیں میں یہاں پہ اور کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ جو جرم ہوا ہے یہ اس کے دو ایسپیکٹس ہیں, ایک کہ اسلام آباد میں افغا ہوا ہے اور دوسرا افغانستان میں قتل ہوا ہے. تو یہ دو پوائنٹس آف کنسرن ہیں جہاں پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. پاکستان یہاں پر اگر یہ کرتا ہے کہ ایک اغوا ہوا کیسے اور اس کو ٹرانسپورٹ کیسے کیا گیا افغانستان میں, اور افغانستان کے اندر یہ چیک کرنا چاہیے کہ وہاں پہ کہاں پہ گئے, کس کے پاس رہے, اور کس کی سپرویژن کے اندر یہ بےمانہ قتل ہوا ہے. تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ دو گورنمنٹس جو ہیں یہ آپس میں مل کر میچورٹی دکھائیں اور اس معاملے کو ریزالو کریں. اور وہ بات انیس صاحب کی بالکل صحیح ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر اس معاملے کو یہاں پر نہ روکا گیا تو پھر وہ ہوگا کہ کوئی آدمی افغانستان میں اغوا ہوگا اور اس کی باڈی جو ہے وہ کہیں اور سے ملے گی. ایک بات, اور دوسری بات یہ ہے داعش کی. داعش ایک حقیقت ہے اور اس نے ابھی اب اپنی پریزنس شو کی ہے پاکستان میں. تو میرے خیال میں پاکستان کی جو آرمی ہے, آرم فورسز جو ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں, لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہیں, وہ اب ڈبل ٹائم کام کریں گی اور یقین کریں گی کہ ان کے جتنے بھی یہاں پر سہولت کار ہیں, فیسلیٹیٹرز ہیں, فائنینسرز ہیں, کولیبوریٹرز ہیں, ٹرانسپورٹرز ہیں, ان سب کا پتہ چلایا جائے گا اور ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی, اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے تھرو ان کا کلہ کما کیا جائے گا. تو میرے خیال میں ہم سب کے لیے بہتر یہی ہے, ایک کہ پاکستان اور افغانستان کی حکومت جو ہمارا ایک افغانستان پاکستان پیس اینڈ سالیڈیریٹی کا ایک جو فورم ہے اس کے اوپر بیٹھ کر یہ بات کریں, اور دونوں مل کر اس کی انویسٹیگیشن کریں اور ان لوگوں کو پکڑیں اور اس کو ختم کریں, ان کے اوپر کاروائی کریں, اور داعش کا جو ایک ایلیمنٹ ابھر کر سامنے آنے کی کوشش کر رہا ہے ابھی, اس کو جس کو کہتے ہیں کہ کل دا نپ دا ایول ان دا بٹ والی بات کریں, تاکہ وہ اس سے پہلے جو بہت بڑا ایک ایشو بنے پاکستان کے لیے اس معاملے کو یہیں پہ خاموش کر دیا جائے یا اس کو ختم کر دیا جائے.
اچھا, اسی سلسلے کا آخری سوال میرا پروفیسر فیضان سے کوئک کامنٹ کریے گا, اس کے بعد ہم آخری سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا پروفیسر فیضان کے امریکہ پاکستان اور افغانستان دونوں کے حوالے سے وہاں ایک بڑا اہم رول رکھتا ہے. اس نوعیت کے واقعات کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان امریکہ کسی نوعیت کی ثالثی یا رہنمائی کرنے کا اہل ہے, خاص طور پر یہ بات بھی مد نظر رکھتے ہوئے کہ جب افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلم خلیل زاد علاقے کے دورے پر ہیں اور افغانستان میں امن اور استحکام کے لیے بات کی جا رہی ہے. جی پروفیسر فیضان.
جی دیکھیے, جو امریکہ کا جو رول ہے وہ کم نہیں ہوگا, اس کی سگنیفیکنس جو ہے, امریکہ نے کوشش کی ہے کہ اس کی کچھ ذمہ داریاں جو ہیں وہ اور ممالک سنبھالنے کی کوشش کریں, لیکن یہ ناممکن ہے. امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں رہے گا, اس کا انفلوئنس بھی, اس کا اثر بھی رہے گا, اور امریکہ کا جو اثر ہے وہ وہ پاکستان میں بھی ہے. تو امریکہ کا رول جو ہے وہ کم نہیں ہوگا, بلکہ میرے خیال میں اس وقت جو چائنا اور امریکہ کے جو حالات ہیں اس میں امریکہ کا رول زیادہ بڑھ جائے گا, ملٹری لحاظ سے نہیں مگر ڈپلومیٹک اور اکنامکلی جو ہے معاشی لحاظ سے امریکہ جو ہے زیادہ انوالو ہوگا پاکستان افغانستان کے حصے میں. اور یہ جو ساور صاحب کو قتل کیا گیا ہے اس کی جو کانسیکوینسز ہیں وہ امریکہ میں بھی محسوس کیے جائیں گے, بلکہ محسوس ہو رہی ہیں. اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ جو کردار اس میں ملوث ہیں وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کی زندگی جو ہے تھوڑی سی مشکل اور کی جائے افغانستان میں, اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان اور پاکستان کا جو بڑھتا ہوا تعلق ہے اس میں رخنا ڈالا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو طالبان ہیں ان کی جو نیگوشیشن چل رہی ہیں امریکہ سے اس کو بھی یہ سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جیسے آپ کو معلوم ہے وائس آف امریکہ ہی نیوز تھی کہ خاصی میٹنگز ہو چکی ہیں امریکہ اور طالبان کے درمیان دوحا میں, اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کو امریکہ بہت گہری نظر سے دیکھ رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے کچھ ہفتوں میں کچھ صورتحال سامنے آئے گی افغانستان میں, اور جو لوگ ریسپانسبل ہیں ان کو उनको सामने लाया जाएगा।
अच्छा, शुक्रिया। ये हमारी सेगमेंट जो इस सिलसिले में यहाँ पर ख़त्म होती है, एक छोटा सा हम वक्फा लेंगे, उसके बाद हमारे साथ अनीसुर रहमान साहब का, ब्रिगेडियर इमरान मलिक का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आप लोगों से मेरी फिर भी बात होगी। प्रोफेसर फैज़ान के साथ साथ अब हमारे साथ होंगे अहमद मुबारक और डॉक्टर फुरकान हमीद जो कि तुर्की से हैं। आखिरी हमारी जो सेगमेंट है वो है सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल के बाद पैदा होने वाली जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर हम बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा और उसके बाद आगे चलते हैं।
आप प्रोग्राम सदाए जहां तो सुनते हैं ना, हमारी वेबसाइट भी विजिट करते होंगे। आइए पता फिर से बताते हैं, www.rnn.fm और www.urduvoa.com।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम सुन रहे हैं आप जहां रंग, और आइए अब जैसा कि हमने पहले भी कहा प्रोग्राम की आखिरी पेशकश में सेगमेंट आखिरी है। अमेरिका में मुकीम सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी अमरीकी रोज़नामे वाशिंगटन पोस्ट के लिए लिखते थे और सऊदी अरब के वली अहद के बारे में सख्त अंदाज़े बयान अपनाए हुए थे। 2 अक्टूबर को इस्तंबुल में सऊदी कौंसल खाने में जाने के बाद खशोगी वापस नहीं पलटे थे। सऊदी हुकाम की तरफ से कुछ मुतनाज़े और मुतजाद बयान के बाद तस्लीम कर लिया गया था कि वो कौंसल खाने में एक लड़ाई के दौरान हलाक हो गए थे। उनकी हलाकत के बारे में भी मुख्तलिफ़ बयान सामने आते रहे। खशोगी के साहबजादों ने उनकी बॉडी के लिए मुतालबा किया ताकि उन्हें दफन किया जा सके। सऊदी अरब ने कहा कि जिम्मेदार और मुतल्लिक अफराद को गिरफ्तार किया गया है। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक 5 अफराद को सजाए मौत की भी सिफारिश की जा रही है। तुर्की इन अफराद पर मुकदमा चलाने के लिए उनकी हवालगी का मुतालबा करता रहा है। तो ये सारी खबरें मीडिया की शह सुर्खी का बायस के सामने आती रही हैं। अभी जो ताज़ा तरीन बात है, ये 6 हफ्ते हो गए, उससे कुछ ज़्यादा ही अर्सा हो गया, अमरीका ने मुबैना तौर पर 17 सऊदी अहदेदारों को, जो शाही अदालत और सऊदी हुकूमत के अरकान हैं, खशोगी की हलाकत में उनके मुलव्वस होने की बिना पर उनके खिलाफ पाबंदियों के एक नए सिलसिले का आगाज़ किया, ऐलान कर दिया है। तो इस सिलसिले में हम बात करते हैं, हमारे साथ हैं फुरकान, हैं हमारे साथ फुरकान और फुरकान हमीद जो कि तुर्की से हैं, उनके साथ पहले बात करते हैं। अहमद मुबारक जहाँ न्यूयॉर्क से और प्रोफेसर फैज़ान बफलो यूनिवर्सिटी से, बहुत बहुत आप लोगों का खैर मकदम प्रोग्राम में। फुरकान, आप सबसे पहले तो ये बताइएगा कि तुर्की ने हाल ही में ऑडियो रिकॉर्डिंग्स में मुख्तलिफ मुल्कों के दी, ये फरमाइएगा कि आजकल मशरक़ वुस्ता में खशोगी के कत्ल के हवाले से सामने आने वाली खबरों में कैसे रद्द अमल का मुजाहरा हो रहा है, सरकारी तौर पर भी और अवामी तौर पर भी।
देखिए, एक तो बात यह है कि सऊदी अरब वाले ये समझ रहे हैं कि उनके खिलाफ जो है वो एक्शन मुख्तलिफ ममालिक जो है उनके खिलाफ है, इस वजह से लिया गया। हालांकि वो ये समझने से कासिर कि ये सऊदी अरब के जो है बाशिंदा सऊदी अरब के हुकाम ही ने ये इकदाम किए, उन्होंने कत्ल वारत का सिलसिला किया, उन्होंने किसी दूसरे मुल्क की सरजमीन पर जो है वो किसी को बगैर किसी अदालत पेश किए बगैर जो है वो कत्ल कर दिया, और फिर उस कत्ल पर पर्दा डालने की कोशिश की गई है। पर्दा डालने की वजह से दुनिया में जो है शदीद रद्द अमल उभर कर सामने आया, खासतौर अरब ममालिक में भी ये रद्द अमल जो है वो रुका नहीं है बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। और सऊदी अरब यह समझता है कि ये कतल के की तरफ से जानबूझकर की जा रही है, हालांकि ऐसा हरगिज नहीं है। अगर सऊदी अरब में इस किस्म की कोई वाकया पेश ना आया होता, उनके हुकाम ने ये ना किया होता, तो किसी को भी कोई जरूरत नहीं थी कि सऊदी अरब के खिलाफ जो इस किस्म के रद्द अमल का इजहार करा। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान वो वादे तौर पर कह चुके हैं, हमें किसी की कोई परवाह नहीं, जो ये जो सरजमीन पर तुर्की की सरजमीन पर कत्ल हुआ है इसके जो है हम जो है इसके जवाबदेह हैं, इसलिए हम जो है सऊदी अरब से इसके जवाबदेही के ताल्लुक है, सऊदी अरब हमें जवाबदेह कि उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर जो है वो कत्ल किया है, उनको कैसे ये हिम्मत हुई है, कैसे ये जुरत हुई है कि वो तुर्की की सरजमीन पर बगैर किसी इजाजत के बगैर किसी उसके वो है किसी बशिंदे का कत्लेआम कर सकते हैं, कत्ल कर सकते हैं। जी,
अमेरिका की तरफ से, ये मैं बात करूंगी अब अहमद मुबारक से। अहमद, अमेरिका की तरफ से सऊदी अरब के 17 अहम अहदेदारों पर पाबंदियों के एक नए सिलसिले के तनाजुर में अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात किस हद तक मुतासिर होंगे, ख़ास तौर पर उस तनाजुर में जबकि अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान अरबों डॉलर के वो अग्रीमेंट्स हो चुके हैं हथियारों की सिलसिले में या कुछ दूसरी सिलसिले में, किस तरह से इसको देखते हैं?
दरअसल ताल्लुकात पे कोई असर इसलिए नहीं पड़ेगा, बज़ाहिर इसमें बहुत शोर उठेगा क्योंकि स्टेक बहुत बड़े हैं। तेल जो है वो अमेरिका को चाहिए, सऊदी अरब का, सऊदी अरब अगर अपनी तेल की جو پیداوار ہے وہ کم کر دے گا تو بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا سعودی معیشت, امریکی معیشت پر اور دنیا بھر میں اس کے جواب میں. لہٰذا یہ 17 افراد پر جو پابندی لگانے کا, کسی قسم کی سینکشن لگانے کا, یہ ایک مذاق ہے, کیونکہ ان سے سینکشن لگانے کا, ان 17 افراد پہ انفرادی طور پہ پابندی لگانے سے کیا حاصل ہوگا؟ کچھ بھی نہیں کہ وہ امریکہ نہ آئے یا ان کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے جائیں. بات دراصل یہ ہے کہ وہ امریکہ تو اس حد تک جانے کے لیے تیار ہوگا کہ وہ 2016 کا جو ترکی کے جو بغاوت کے فتح اللہ گولن کو واپس کرنے کے لیے بھی ایک بیٹ کے طور پہ یا بارٹر کے طور پہ وہ تیار ہے, جو اب آپ نے دیکھ لیا ہوگا اور جس پہ بہت شور اٹھ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صدر ٹرمپ نے پہلے سٹانس لیا تھا بہت ہی, جو جیسے کہ وہ جو کوئی بھی انسان فوری طور پہ جس رد عمل کا مظاہرہ کر سکتا ہے وہ انہوں نے کیا, کیونکہ ایک بہت تکلیف کی بات تھی جس پہ ترکی اس لیے چیخا ہے کہ کسی بھی سفارت ملک کے سفارت خانے میں اس قسم کی کوئی بھی بہیمانہ صورتحال اگر پیش آتی ہے تو وہ بے شک سفارت خانہ اسی ملک کا حصہ ہے, لیکن جس ملک میں ہو رہا ہے, جس نے وہ سفارت خانے کی جگہ دی ہے, وہ ظاہر ہے کہ اس پہ اس کو وہ جواب دہی ہے, ورنہ دنیا کے ہر سفارت خانے میں اس طرح اپنے جو مخالفوں کو بلا کے مارا جا سکتا ہے. سعودی عرب کی جہاں تک بات ہے امریکہ سے تعلقات کی, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کچھ زیادہ صورتحال ہو. البتہ یمن کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر امریکہ اس وقت بہت سمجھداری کے ساتھ وہ یمن میں جو جنگ ہے اس کو سعودی حکام پہ زور دے کر بند کروا دے تو یہ ایک بہت بڑا قدم ہوگا, جس سے ہو سکتا ہے کہ خشوگی کا قتل جو ہے وہ پس منظر میں چلا جائے.
اچھا پروفیسر فیضان, کیا امریکہ کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ سخت پابندیاں لگانے کی ضرورت ہے تاکہ سعودی عرب کو اس بات کے لیے کو ریئلائز کرایا جا سکے کہ یہ صورتحال اتنی معمولی نہیں جتنی کہ اس کو سمجھا جا رہا ہے, یا اس کو جیسا کہ ترکی کا شدید رد عمل کا مظاہرہ بتایا ہے کہ جس طرح سے عرب دنیا میں شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مزید سخت پابندیوں کی ضرورت تھی جیسا کہ مغرب کے چند ملکوں کی طرف سے لگائی گئیں؟
میرا جہاں تک خیال ہے کہ یہ پابندیاں جو ہیں یہ صحیح سمت میں اقدام ہے امریکہ کا, لیکن یہ ہے کہ اگر امریکہ جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے جہاں پر یورپین ممالک ہیں, کیونکہ امریکہ جو ہے اس کو اور بہت سی چیزیں دیکھنی ہیں اور اپنے جو مفادات ہیں ان کو دیکھنا ہے سعودی عرب میں. اور یہ بات صحیح ہے کہ جن لوگوں پر پابندی لگائی ہے, جس کو سعودی عرب نے کہا ہے کہ وہ قتل کے اقدام میں ملوث ہیں, ان لوگوں کو ان سے کوئی خاص امریکہ یا سعودی کی صحت پر اثر نہیں پڑے گا, لیکن جو امریکہ کے لیے جو ہے کہ امریکہ جب محمد بن سلمان جو تھے وہ کراؤن پرنس بنے تھے تو وہ ایک دو کراؤن پرنس کو جمپ کر کے کراؤن پرنس بنائے گئے تھے, اور اس میں ایک بڑی اسٹریٹجی, گرینڈ اسٹریٹجی جو تھی وہ ان پلیس تھی. اس لیے امریکہ کو محمد بن سلمان کے لیے سیف ایگزٹ نکالنی بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک اور اہم, میرا خیال ہے کہ ان کا نام احمد بن عبدالعزیز تھا, جو کہ ابھی پچھلے دنوں سعودی عرب گئے تھے, تو بیک گراؤنڈ میں بات چیت چل رہی ہے کہ محمد بن سلمان کے لیے ایک سیف ایگزٹ نکالی جائے اس تمام معاملے میں. اور سعودی عرب نے اس سارے سچویشن کو پبلک ریلیشنز کے ویو پوائنٹ سے بالکل بھی اچھی طرح ہینڈل نہیں کیا, اور اب وہ اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں. امریکہ کے پاس جو آپشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر محمد بن سلمان کو جانے دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ان کا جو پورا سسٹم ہے, اس وقت جو کنگ جو ہیں, جو بادشاہ ہیں وہاں کے, ان کا جو پورا سسٹم ہے وہ کولیپس ہونے کا خطرہ ہے, اور اگر وہ کولیپس ہوتا ہے تو امریکہ کو وہاں سے پھر سعودی عرب, جو کہ امریکہ کے لیے بہت زبردست اتحادی ہے, اس سے ریکور کرنا مشکل ہوگا, کیونکہ وہ ایک سٹیبلٹی مہیا کرتا ہے اور ایران کو کاؤنٹر کرتا ہے جو کہ امریکہ کے مفادات کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. تو میرے خیال میں اس کی سافٹ لینڈنگ ہوگی کچھ عرصے میں, اور محمد بن سلمان کو انتہائی غیر محسوس طریقے سے طاقت سے الگ کیا جائے گا.
اچھا فرقان, یہ بتائیے گا کہ اب جلدی جلدی ہم کامنٹس لے لیتے ہیں, آخری ہمارے کچھ منٹ باقی ہیں, کہ ترکی اور سعودی عرب کے تعلقات پر ان سارے واقعات سے کوئی اثر مرتب ہوتا دیکھتے ہیں آپ؟
منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں ترکی کے ساتھ جو سلسلے, بلکہ دیکھا جائے تو پچھلے دنوں جو عمرے پہ لوگ جانا چاہتے تھے وہ بھی کافی عرصے سے جو ہے تقریباً اکتوبر کے 2 اکتوبر کے بعد ہی یہ سلسلہ رکا ہوا ہے. بہت کم لوگ جو ہے عمرے پہ جا رہے ہیں. سعودی عرب کے جو ہے سیاسی تعلقات بھی سرد مہری کا شکار ہیں, اور یہ سرد مہری جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کب تک جاری رہتی ہے, کیونکہ ترکی واضح طور پہ کہہ چکا ہے جب تک سعودی عرب اس کاشف جی کے ہمیں جو ہے جواب نہیں دے گا, جب تک وہ نہیں ہوگا ہمارے تعلقات اس نہج پر نہیں آ سکتے جیسے کرم جوشی پہلے دیکھی جا رہی تھی. ہاں دوسری طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ترکی جو ہے قطر کے ہاتھوں یہ کھیل کھیل رہا ہے, قطر کی وجہ سے ہے, قطر جو ہے کیونکہ سعودی عرب کے خلاف ہے اور ترکی قطر کے ساتھ ہے, اس لیے دونوں جو ہیں دونوں نے مل کر ایک محاذ بنایا وہ سعودی عرب کے خلاف. لیکن میرے خیال میں ایسا ہرگز نہیں ہے, ترکی جو ہے وہ صرف سعودی عرب کے خلاف اسی وجہ سے ہے کیونکہ یہ سعودی عرب کی ترکی کے ساتھ زمین پر سعودی عرب کی حکام کی جانب سے قتل کیا گیا ہے, اس لیے ترکی چاہتا ہے کہ وہ اپنے جو ہے رد عمل جو ہے وہ جاری رکھے اور سعودی عرب کے ساتھ صرف اسی صورت میں تعلقات کو مزید گرم جوشی کا مظاہرہ کرے جب تک جو ہے سعودی عرب کی جانب سے اس قتل کے واقعے کے بارے میں کون کون ملوث ہے جو صحیح طور پر اس کی خاص طور پر لاش کے بارے میں واضح طور پر کوئی بیان جاری نہیں کر دیا جاتا, کوئی بتا نہیں دیا جاتا کہ کہاں پر اس کی لاش ہے جب تک, اور ترکی سے اپنے جو ہے یہ رد عمل جو ہے وہ مزید جاری رکھے گا. جی
اچھا احمد, آپ یہ بتائیے گا کہ جمال خشوگی کا تعلق سے, جیسے اس کو ایک ہائی پروفائل قتل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے, دنیا بھر میں صحافیوں کے لیے صورتحال کو کافی خراب قرار دیا جاتا رہا ہے, صحافیوں کے تحفظ کی تنظیمیں کس حد تک فعال سمجھ دیکھتے ہیں آپ کہ اس صورتحال کو واضح طور پر حل کریں؟ کوئی حل کی صورت آپ کو نظر آتی ہے ایک ایکٹیوسٹ کے طور پر اگر آپ دیکھیں, ایک صحافی کے طور پر اگر آپ اس کو دیکھیں کہ معاملے کو صحیح طور پر حل کیا جا رہا ہے؟
ہاں, کتنی بھی کوشش کر لیں تمام جتنی بھی صحافی آرگنائزیشنز ہیں, باڈیز ہیں, گروپس ہیں, وہ جتنا بھی شور مچا لیں اور جتنی بھی وہ احتجاج کر لیں اس کا کچھ ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ صحافی جو لکھے گا اگر تو وہ حکومت مخالف ہے تو اس پہ رد عمل جو ہے وہ کم یا زیادہ ہوتا ہے, اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ حکومت کتنی زیادہ یہ آمریت ہے, یہاں بادشاہت ہے. دیکھیے ایسا واقعہ آمریت یا بادشاہت ہی کے جگہ پہ ہوتا ہے, لیکن اگر ہم غور سے دیکھیں تو صحافی ہی بتا سکے گا کہ وہ ممالک جہاں پر جمہوریت ہے وہاں پر بھی یہ واقعات بہت عام ہو سکتے ہیں. مثلا روس پر یہ الزام تھا کہ اس نے پچھلے دنوں برطانیہ میں جو
واقعہ ہوا,
بس تو چونکہ وقت کم ہے تو میں اس لیے اشارے کر دیتا ہوں, یہ صحافیوں کے اندر وہ طاقت ہو ہی نہیں سکتی, یہ طاقت عوام میں ہو سکتی ہے. صحافیوں کی الگ سے کوئی باڈی اگر یہ کہے یا دنیا بھر کے صحافی جمع ہو جائیں کہ ہمیں جو قتل کیا جا رہا ہے, ہمارا آدمی مار دیا جا رہا ہے کسی بھی فرنٹ پر, کسی بھی محاذ پر, کسی بھی بات کے لکھنے پر جو بادشاہ کو پسند نہ آئے یا صدر کو پسند نہ آئے یا کسی اور دوسرے مخالف گروپ کو یا حزب اختلاف کو پسند نہ آئے تو وہ ہمیں مروا سکتی ہے, تو ان کی زندگی کو جو خطرہ ہے وہ کبھی لاحق وہ کبھی کم نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ انڈیویجول ہی یہ ایک ریئیکشن ہوتا ہے. یعنی یہ جیسے کہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ شہزادہ سلمان کا ذاتی ایک رنج تھا جس کی بنیاد پہ سارا واقعہ ہوا. اسی طرح اگر ہم آپ 9/11 کے بعد کے واقعے دیکھیں تو صدر بش کا ذاتی رد عمل جو تھا اگر وہ ویسے نہ ہوتا تو اس معاملے کو بھی بہت اچھی طرح ہینڈل کیا جاتا.
اچھا احمد, جہاں پر میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کیونکہ ایک ہی منٹ رہ گیا, کہ یہ بتائے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں سعودی سول سوسائٹی کو فعال ہونے کی ضرورت ہوگی, اور جو کچھ آپ حالات دیکھتے ہیں اس میں کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟
بالکل بالکل, یہ اس وقت اس لیے کہ خشوگی کے جو دونوں بیٹے ہیں صلاح اور دوسرا بیٹا, انہوں نے اب پہلی مرتبہ مطالبہ کیا ہے ترکی سے اور ساتھ ہی ساتھ سعودی عرب سے کہ ہمارے والد کی جو لاش ہے وہ ہمیں دی جائے تاکہ ہم اس کی تدفین کر سکیں. یہ وہ موقع ہے جہاں پر سعودی عوام جو ہیں ان کو جو ان کے اندر ضرور ایک زیرین لہر غصے کی ہوگی کہ جو واقعہ ہوا ہے, بدنامی ہوئی ہے ملک کی, بادشاہ شہزادے کو پسند کرنے والے لوگ بھی اس بات سے بہت شدید خفا ہیں. تو اس موقع پہ اگر وہ لہر اٹھتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں ایک سعودی عرب میں جو نقشہ ہے اسے ہم بہتر صورت کی طرف جاتے ہوئے دیکھ پائیں گے.
بہت بہت شکریہ. اب ہمارے پروگرام کا وقت بالکل چونکہ ختم ہوا چاہتا ہے, پروفیسر فیضان سے ایک آخری سوال میں کرنا چاہتی تھی ضمن میں, چلیے کسی اور وقت ان سے بات ہوگی. آخری سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ تھے پروفیسر فیضان حق, جو کہ بفلو یونیورسٹی سے ان کا تعلق تھا. احمد مبارک ایک ممتاز تجزیہ کار اور ایکٹیوسٹ ہیں, نیو یارک میں مقیم ہیں. اور ڈاکٹر فرقان حمید جو کہ ترکی ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے جن کا تعلق ہے ہمارے ساتھ تھے, اور ہم بات کر رہے تھے سعودی صحافی خشوگی کے قتل کے حوالے سے پیش آنے والی تازہ ترین صورتحال کی. اس کے ساتھ ہی میزبان بہجت جلانی, پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر نیلسن لوپیز کو اجازت دیجیے. آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی. اور اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے چارٹ بسٹرز, جو آپ کے لیے پیش کرتی ہیں سعدیہ. تو آئیے پروگرام سنیں.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
فکر فن میں آج آپ بات چیت سنیں گے ٹیلی ویژن اور فلم کے معروف ہدایت کار اور پروڈیوسر ندیم بیگ کی, جن کی ہدایت کاری میں بنی فلموں جوانی پھر نہیں آنی, پنجاب نہیں جاؤں گی اور جوانی پھر نہیں آنی 2 نے ریکارڈ بزنس کیا. اس لائن کو انہوں نے کب جوائن کیا اور سب سے پہلا پروجیکٹ کیا تھا؟ ندیم بیگ نے وائس آف امریکہ کو بتایا.
مجھے یاد ہے وہ فیملی فرینڈ تھا, وچ واز اے کامیڈی. اس کے بعد لیٹ نائٹ شو وتھ بیگم نوازش علی, اس کے بعد ڈالی کی آئے گی بارات, تاکے کی آئے گی بارات اور پوری بارات سیریز وہ کیا. اینڈ دین آئی اسٹارٹڈ ورکنگ وتھ ہمایوں سعید. وہاں سے پھر میں نے ایک پہلا سیریل کیا پیارے افضل. جوانی پھر نہیں آنی کا وقت آیا, پھر پنجاب نہیں جاؤں گی, پھر جوانی پھر نہیں آنی تو, اینڈ دین دل لگی. تینوں فلمیں جو ہیں وہ پاکستان کی ہائیسٹ گروسر ہیں اپنے وقت کی.
بننے چلا تھا راجا, ہستی بھی دی گوا, خود ہی بنا لٹیرا اور میں ہی میں لٹا. میری راہ بنی ہے ریگزار میں درد کا بنجارا, میں عشق عشق ڈوبا ہوں یار تیری یاد نے ہے مارا.
ان کی ہدایت کاری میں بنی فلموں اور ڈراموں میں مزاح کا ایک لطیف پہلو نظر آتا ہے. کیا یہ ان کی شخصیت کا خاصہ ہے؟ وہ کہتے ہیں,
میرا سینس آف ہیومر اتنا اچھا ہے یا نہیں, لیکن مجھے اچھے سینس آف ہیومر کی پہچان ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ جو چیز مزاح کے دائرے میں آتی ہے چاہے وہ ڈرامہ ہو یا فلم ہو, وہ کرتے ہوئے میں بہت خود بھی انجوائے کرتا ہوں اور بہت پیشن سے کرتا ہوں. So this is something that I actually enjoy doing.
کہا جاتا ہے کہ ندیم بیگ اپنے زیادہ تر پروجیکٹس میں ہمایوں سعید کو ذہن میں رکھ کر کردار لکھواتے ہیں, کیا واقعی ایسا ہے؟
ابھی تک جتنی چیزیں ہمایوں کے ساتھ کی ہیں وہ سب ایسی ہیں جو کہ ہمایوں کو ذہن میں رکھ کے ڈیزائن کی تھی, لیکن پیارے افضل جب کیا تھا تو وہ خلیل صاحب بزد تھے کہ ہمایوں کا رول کریں. مجھے لگتا تھا کہ وہ ہمایوں کا رول نہیں ہے, اور ہم نے حمزہ علی عباسی کو کاسٹ کیا.
پاکستان فلم انڈسٹری کے مستقبل کے بارے میں بات کرتے ہوئے ندیم بیگ نے بتایا,
اس وقت پاکستانی فلم کا جو فیوچر ہے وہ بہت برائٹ ہے. پاکستانی فلم نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں بہت اچھا بزنس کیا ہے. جب پنجاب نہیں جاؤں گی لگی انٹرنیشنلی, تو اس نے یو کے میں جو بزنس کیا وہ کسی بھی بڑی انڈین فلم کے مقابلے کا بزنس تھا. اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ فلم ہے کہ اگر کوالٹی اچھی ہے فلم کی, کہانی ٹھیک ہے, لوگ اس طرح کی فلم دیکھنا چاہتے ہیں, تو وہ فلم کہیں پہ بھی لوگوں کو سنیما تک لے کر آئے گی. تو پاکستانی فلم کا بہت برائٹ ہے فیوچر ان پاکستان اور انٹرنیشنلی آلسو.
مجھے راجا بنا دو ہیر جی, مجھے راجا بنا دو, مجھے راجا بنا دو ہیر جی, مجھے راجا بنا دو.
انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس شعبے میں آنے کا سبب فلموں سے لگاؤ اور محبت تھی. وہ کہتے ہیں کہ پڑھائی کے علاوہ ان کے پاس جو بھی وقت بچتا تھا وہ فلمیں دیکھ کر گزارتے تھے.
اصل میں فلمیں دیکھنے کا جو شوق ہے وہی فلمیں بنانے کے شوق تک لے کر آیا. میں اس طرح کا اسٹوڈنٹ ہوتا تھا کہ جب بھی ہمارا کوئی خالی وقت آتا تھا بٹوین دا پریکٹیکلز اینڈ آئی وڈ پش آل مائی فرینڈس تو فلم دیکھنے چلتے ہیں, جس پہ وہ بہت تنگ بھی آتے تھے کہ فلم دیکھنے کے علاوہ کوئی اور چیز اس کے ذہن میں نہیں آتی, لیکن آئی واز ایکچولی ان لو ود دی سینما ایکسپیرینس.
تیرے ورگے نو پوچھدا وی کون اے او منڈے مار دے میرے تے پورے لور دے, تیرے ورگے نو پوچھدا وی کون اے منڈے مار دے میرے تے پورے لور دے, تیرے ورگے نو پوچھدا.
پنجابی فلم بنانے کی خواہش پر بات کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں,
پنجابی فلم از مائی ڈریم. Once in my lifetime, I will make a Punjabi film. Because ye ek wo indigenous cinema hai Pakistani, jisne jo pichle 50-60 saalon se Punjabi film banti rahi hai, aur ab nahi ban rahi. So, ab ek film aa rahi hai Maula Jatt, jo ki ek Punjabi film hai, jo Bilal Ashari ne banai hai, jisme jo ki Fawad Khan ki pehli film hai. Lekin main shayad agle se agle saal, yani 2020 mein Punjabi film banaunga, aur wo bhi ek period film hogi.
کر کے وعدے سارے کیویں تو بھلا گیا, چنگا پھر دوستا چنگا پھر دوستا چنگا پھر رب رکھا تیرا.
آپ نے بات چیت سنی پاکستان کے معروف ہدایتکار اور پروڈیوسر ندیم بیگ کی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.